یاسین کے بعد اب آگے چلیے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ والقرآن الحکیم, اور قسم ہے پکے قرآن کی, قسم ہے اس حکمت سے بھرے ہوئے قرآن کی. سب سے پہلے لفظ آیا واؤ, اور واؤ عربی میں قسم کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان میں سے ایک ہے. مثلا عربی میں واللہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے, یعنی اور اللہ کی قسم. باللہ اللہ کے ساتھ یعنی قسم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. طلّہ قرآن کریم میں بھی آیا ہے طلّہ ہی, اور وہ بھی قسم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اللہ کی قسم. تو واؤ کا لفظ جو آیا ہے یہاں پر یہ قرآن کے سے پہلے, یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی. قسم ہوتی کیا ہے, قسم کھائی کیوں جاتی ہے؟ تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قسم کی چار قسمیں ہیں. سب سے اول درجے کی قسم جس پر ایمان اور کفر کا مسئلہ متفرع ہے, اور ایمان اور کفر کا مسئلہ آ جاتا ہے, وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اللہ کی قسم کھائے. اللہ تعالیٰ کی قسم کیوں کھاتا ہے آدمی؟ آپ سوچیں, کہتا ہے ایک چور کہ اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی. دوسرے نے کہا اللہ کی قسم کھاؤ, اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی. یہ جو کہہ رہا تھا کہ قسم کھاؤ, اس لیے کہ اس کا ایمان اور عقیدہ تھا کہ بھئی اور کوئی دیکھ رہا تھا یا نہیں دیکھ رہا تھا, اللہ تو دیکھ رہا تھا نا. اور دوسرا اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نام کی اگر جھوٹی قسم کھائے گا تو نفع اور نقصان اللہ کے قبضے میں ہے, اللہ تعالیٰ اسے تباہ کر دے گا, برباد کر دے گا. اسی لیے قسم کی جو قسمیں بیان کی ہیں فقہا نے, وہ ایک الگ تقسیم ہے. اس میں یہ ہے کہ ماضی کے متعلق جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا, ماضی کے متعلق جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا, یہ ماضی کے متعلق جھوٹی قسم کھانا اس کو کہتے ہیں یمین غموس, یعنی وہ قسم جو ڈبو دے. ایک آدمی کو پتا ہے کہ یہ کام کیا ہے, فلاں سن میں فلاں تاریخ کو یا فلاں وقت میں میں نے یہ کام کیا تھا, فلاں کی چوری کی تھی. وہ کہتا ہے قسم کھاؤ تم نے آج سے پانچ سال پہلے فلاں شادی کے موقع پہ چوری نہیں کی تھی. اسے پتا ہے, اس کے وجود کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی تھی. یہ قسم ایسی ہے جس کا کوئی کفارہ نہیں ہے, یہ یمین غموس ہے, ڈبو دینے والی قسم ہے, آدمی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے, کبھی اس کی قسم نہ کھائے. تو قسم کی پہلی قسم یہ ہے کہ کوئی آدمی جس کی قسم کھائے اس کے متعلق دو عقیدے رکھے. ایک عقیدہ تو یہ کہ وہ میرے حالات کو یا جس چیز پر قسم کھا رہا ہوں اس کو جانتا ہے, اور دوسرے اگر میں اس کا نام غلط استعمال کروں گا تو مجھے تباہ اور برباد کر سکتا ہے, اس کے پاس نفع اور نقصان کا اختیار ہے. تو اللہ کی قسم اسی لیے کھائی جاتی ہے کہ اللہ کو میرے حالات کی خبر ہے اور نفع اور نقصان پہنچانے کی قدرت رکھتا ہے. یہ وہ حلف ہے جو صرف اللہ ہی کے متعلق ہے, اللہ کے علاوہ کائنات میں کسی کے متعلق نہیں ہے. اگر کسی اور کے نام کی قسم ان دو عقیدوں کے ساتھ کھائے گا تو وہ آدمی معاذ اللہ کفر کا ارتکاب کرے گا. کوئی آدمی کہتا ہے کہ چلو فلاں بزرگ کی قبر پہ جا کر وہاں پر ہاتھ رکھو اور قسم اٹھاؤ, اور بابا جی کی قسم اٹھاؤ اور ان کی قسم اٹھاؤ کہ اگر یہ کام تم نے کیا ہے یا نہیں کیا, اور یہ جو قبر والا ہے یہ تمہیں سزا دے گا, یہ تمہیں مار دے گا, برباد کر دے گا, تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا. یہ قسم اٹھانا اس نظریے کے ساتھ یہ بھی کفر کر رہا ہے, اور جو اسے لے کے گیا تھا وہ بھی کفر کا ارتکاب کرتا ہے, کیونکہ یہ شرک ہے. اللہ کے علاوہ کوئی زندہ اور وفات شدہ اپنے بندوں کے احوال اللہ ہی جانتا ہے, کوئی نہیں جانتا, اور نفع اور نقصان بھی اللہ ہی کے قبضے میں ہے, یہ خدا کی توحید ہے. تو اس لیے ایک قسم تو یہ ہوتی ہے. یہاں جو قرآن کا اللہ نے کہا نا والقرآن الحکیم, اور اس پکے قرآن کی قسم ہے, تو اللہ تعالیٰ کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے قسم کا. پھر یا اس سمجھ میں نہیں آتی اللہ تعالیٰ نے کیوں قسم کھائی کہ اس قرآن کی قسم. اب قرآن کوئی اللہ کا نفع اور نقصان تھوڑی کر سکتا ہے, وہ کلام ہے خدا کا, وہ خود اس کی ایک صفت ہے. یہاں پہنچ کے الجھاؤ پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ نے قسم کیوں کھائی. قسم کی دوسری قسم, قسم کی دوسری قسم یہ ہے کہ کبھی کبھی قسم کھائی جاتی ہے بطور دلیل کے. قسم جو ہوتی ہے وہ شاہد کے طور پر پیش کی جاتی ہے. قسم جو ہوتی ہے وہ کس چیز کے لیے پیش کی جاتی ہے, دلیل کے لیے. یہ قسم اللہ کے علاوہ بھی جائز ہے. بہت مشہور صرف و نحو کے امام تھے علامہ چلپی رحمۃ اللہ علیہ نے, متول کے حاشیے میں انہوں نے اس کی بحث کی ہے. آپ دیکھیں ایک مثال, اس کی دو مثالیں دیں, ہیں بہت عامیانہ مثالیں اور بہت ہی گھٹیا قسم کی, لیکن بات واضح اس سے ہوگی, سمجھ میں آئے گا. معاذ اللہ کسی کو کوئی لڑکی پسند آ جاتی ہے اور کہتا ہے یار اس کی زلفوں کی قسم تم اس کی خوبصورتی کو دیکھو, سچ قسم ہے ان آنکھوں کی ڈوب جائے آدمی. یہ آنکھوں کی جو قسم اٹھا رہا ہے نا, اور یہ اس کے زلفوں کی جو قسم اٹھا رہا ہے, یہ اس کی آنکھوں کو اور اس کی زلفوں کو دلیل بنا کر پیش کر رہا ہے کہ وہ اتنا خوبصورت چہرہ ہے کہ آدمی مر جائے ڈوب جائے. ایک لڑکی کہتی ہے کہ بائی گاڈ اس کا قد تو دیکھو, یعنی جو میرا محبوب ہے جس سے مجھے محبت ہو گئی ہے, خدا کی قسم اس کا قد تو دیکھو, یعنی اس لڑکے کا قد جو ہے وہ اس کی خوبصورتی پر دلالت کرتا ہے, رانائی پر دلالت کرتا ہے, اس کے حسن پہ. ٹھیک یہ چیز حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی, شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے الفوز الکبیر میں اس کی مثال دی ہے. تو دیکھیے اس کی آنکھوں کو پیش کیا گیا چہرے کو, قسم کھائی گئی اس کی آنکھوں کی اور اس کے چہرے کی, ثابت کیا کرنا تھا کہ وہ بہت خوبصورت ہے. اسی طرح اس خاتون نے قسم کھائی اس کے قد کی, تو قد سے ثابت کیا کرنا تھا, مطلب یہ کہ بہت خوبصورت ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ الفوز الکبیر میں فرماتے ہیں کہ قسم با لبے میگونے تو, اس کے ہونٹوں کی جو سرخی ہے اس کی قسم, و زلف شبگونے تو, اور تمہارے جو سیاہ بال ہیں نا ان کی قسم ہے کہ محبوب دل ربائی تم دل کو کھینچ لینے والی محبوبہ. تمہارے سرخ ہونٹ اور تمہارے سیاہ بال یہ تو دل کو کھینچ لیتے ہیں. اب یہ کیا ہے, سرخ ہونٹوں اور سیاہ بالوں سے اس نے ثابت کیا کرنا تھا؟ اس سے ثابت یہ کرنا تھا کہ تم ان دونوں چیزوں پر غور کرو, یہ ہیں تمہارے حسن کی علامتیں. اللہ تعالیٰ, اگر اب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کئی چیزوں کی جو قسم کھاتا ہے نا, در حقیقت وہ قسم اپنی ذات پر ان چیزوں کو گواہ بناتا ہے کہ تم ان چیزوں کو دیکھو, والعصر, اور خدا کو قسم ہے زمانے کی, یعنی لوگوں زمانہ دیکھو اس کو پیدا کرنے والی کون سی ذات. والزاریات ذروًا فالحاملات وقرًا, اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے ان بادلوں کو دیکھو, خدا قسم کھاتا ہے کہ اس چیز کو دیکھو, اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے, والعادیات ذبحًا فالموریات قدحًا, اور ان گھوڑوں کی قسم جو صبح کے وقت چنگاریاں اڑاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان گھوڑوں کی قسم کیوں کھائی؟ مطلب یہ تھا کہ اگر گھوڑے میں نے پیدا نہیں کیے ہیں تو کس نے کیے ہیں, یہ زمانے کو میں نے پیدا نہیں کیا ہے تو کس نے کیا ہے. جس طرح ایک محبوب کے محبوب ہونے اور اس کی خوبصورتی اور حسن کی دلیل اس کے ہونٹ اور اس کی سیاہ زلفیں اور اس کا قد اور اس کی آنکھیں جن میں کوئی ڈوب جائے, یہ ہیں, بالکل ٹھیک اسی طرح اللہ کے اللہ ہونے کی دلیل اگر تم چاہتے ہو تو یہ چیزیں سب کی سب گواہ ہیں, خدا کی خدائی گواہ ہے کہ اللہ واقعی ہے. یہاں کیا ہے, والقرآن الحکیم, اور قسم ہے اس پکے قرآن کی, یعنی اللہ نے کس چیز پر یہ قسم کھائی ہے یہ تو آئے گی بات بعد میں کہ اللہ نے اس قسم سے ثابت کیا کرنا تھا, بعد میں بات آئے گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ قرآن گواہ ہے, اس قرآن کو اللہ نے پیش کیا کس بات کے ثبوت کے لیے, یہ بات آگے آ رہی. قسم کی تیسری قسم کبھی کبھی دعا کے قائم مقام ہوتی ہے, دعا کے قائم مقام, اور چوتھی قسم بد دعا کے قائم مقام. حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی اور انہوں نے کہا کہ سکل تو میں قسم کھاتا ہوں دکھ نصیب ہو میری بیٹیوں کو میرا, اگر تم یہ دیکھو مکہ والو, اگر تمہیں یہ نظارہ نہ دیکھا نا ایک دن, تو قسم ہے میری بیٹیوں کو میرا دکھ نصیب ہو کہ کداپ نا, نہیں الٹی ہو گئی بات, میں اپنی بیٹیوں کا غم دیکھوں. بیٹی کا غم بڑا شدید ہوتا ہے, باپ کے لیے سب سے زیادہ غم جو ہوتا ہے نا بیٹی کا ہی ہوا کرتا ہے. تو حضرت حسان رضی اللہ عنہ کا مجھے میری بیٹیوں کا دکھ دیکھنا نصیب ہو, اگر میں جھوٹ بولوں تو اللہ تعالیٰ یہ بیٹیوں کی نعمت مجھ سے چھین لے کہ تم دیکھو گے کہ کدا پہاڑ کے دونوں طرف گھوڑے آئیں گے اور گرد و غبار اڑے گا, اور جس شخص کو آج تم حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے نا, ایک دن آئے گا وہ وقت جب یہ مکہ فتح ہو جائے گا. حسان ابن صادق رضی اللہ عنہ نے قسم کے ذریعے اپنے آپ کو بد دعا دی کہ مجھے میری بیٹیوں کا دکھ ملے، یہ نعمت چھن جائے. تو یہ قسم تیسری اور چوتھی قسم دعا اور بد دعا کی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھائی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعمرک، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیری جان کی قسم. یہ ایسے ہی ہے جیسے عرف میں کہتے ہیں نا کہ تمہاری زندگی کی قسم، مطلب اللہ کرے تمہاری عمر دراز ہو جائے، خدا کی طرف سے تمہاری عمر میں برکت پڑ جائے. تو قسم دعا کے مقام پر بھی استعمال کی جاتی ہے. اب جو دوسری قسم ہے قسم کی، کہ کسی چیز کو مثال میں پیش کرنا، دلیل کے طور پر پیش کرنا، تو ثابت اس سے کیا کرنا ہوتا ہے؟ جو ثابت کرنا ہے اللہ نے قرآن کی قسم کھا کے، وہ تو بعد میں بات آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے بات کیا کی سب سے پہلے؟ والقرآن، اور اللہ نے کہا کہ قرآن کی قسم، قرآن حکمت سے بھرا ہوا ہے. آپ اندازہ لگائیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بعد جو لفظ استعمال فرمایا وہ حکمت کا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا مجید، عزت والا قرآن کریم لایا جا سکتا تھا لفظ، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکمت کی بات کی. یعنی اتنی حکمت سے بھرے ہوئے قرآن کی اللہ نے قسم اٹھائی. حکمت کی باتیں، ایک سے ایک حکمت کی بات اللہ نے اپنی پاک کتاب میں فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا، ان کے نبوت میں اگرچہ اختلاف ہے، کچھ لوگ قائل ہیں اور کچھ اس کے قائل نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی حکمت بھری باتیں نقل کی. انہوں نے اپنے بیٹے سے حکمت کی بات کی، انہوں نے کہا میرے بیٹے انہا انتکم اسقال حبت من خردل، رائی کے دانے کے برابر اگر کوئی چیز ہو اور وہ کسی پتھر میں ہو، او فی السماوات آسمانوں میں ہو، او فی الارض یا وہ زمین میں ہو، یاتی بہ اللہ، اللہ اسے لے آئے گا. ایک رائی کا دانہ چھوٹا سا آپ نے دیکھا ہے اچار میں پڑتا ہے. حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بیٹے اتنی سی بھی اگر کوئی نیکی یا برائی کرو گے نا، تو مثال انہوں نے دی کہ رائی کے دانے کو آسمان میں رکھ دیا جائے، رائی کے دانے کو زمین میں رکھ دیا جائے، اور پھر کسی سے کہا جائے کہ بھئی جاؤ اور زمین میں ایک جگہ رائی کا دانہ پڑا ہوا ہے اٹھا کر لے آؤ، تو ظاہر ہے کہ کون اٹھا سکتا ہے، زمین تو بہت بڑی ہے. آپ سے اگر کوئی کہے کہ آپ کے گھر میں میں نے ایک رائی کا دانہ چھپایا ہے، یہ رائی کا دانہ لے آئیے، تو آپ شاید سال لگا دیں اور برس بھر میں بھی اپنے گھر میں رائی کا ایک دانہ نہ تلاش کر سکیں کہ کیا ہے. تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا کہ میرے بیٹے آسمانوں میں اور زمینوں میں اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی عمل کرتا ہے نا، یا تب اللہ، اللہ اسے قیامت میں لے آئے گا. نیکی کرتا ہے رائی کے دانے کے برابر تو بھی اللہ اسے لے آئے گا، برائی کرتا ہے، بدی کرتا ہے، گناہ کا کام کرتا ہے رائی کے دانے کے برابر بھی، تو اللہ تعالیٰ اسے لے آئے گا. اس کائنات کی کوئی چیز اس مالک حقیقی سے چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو پروردگار عالم سے مخفی ہو. تو وہ اپنے بیٹے کو سمجھانا چاہتے تھے کہ دیکھو جو کام بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ایک ایک کام کو دیکھ رہا. یہ حکمت کی بات تھی. اللہ نے فرمایا وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور ان کا میرے بیٹے گال نہ پھلا، منہ نہیں چڑھایا کرتے، کوئی نصیحت کی بات کرے تو اسے سن لیا کرتے ہیں. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اترا کر مت چل، ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اور اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند کسی آدمی کا، کوئی بھی آدمی جو اتراتا ہے اور بڑائیاں کرتا ہے، شیخیاں بگھارتا ہے، غرور، تکبر، اپنے آپ میں نہ سمانا، لوگوں سے اپنا رخ ہٹا لینا. کیسی حکمت کی باتیں! اللہ تعالیٰ نے حکمت کی بات خود بھی ارشاد فرمائی، ایک سے ایک کلام ہے حکمت کا. سورہ ملک میں فرمایا الا یعلم من خلق، لوگوں بھلا وہی تمہیں نہیں سمجھتا، وہی ذات تمہیں نہیں جانتی جس نے تمہیں پیدا کیا. سورہ لقمان میں فرماتا ہے وَإِن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، اور لوگوں جو کوئی اپنا منہ اللہ کی طرف پھیر دے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیکی کرنے والا ہے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، اس نے بہت پکی اور مضبوط رسی اپنے اور اللہ کے درمیان ڈال لی، رسی اس نے پکڑ لی، وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور ہر کام کا انجام اللہ کے قبضے میں. ایک ایک چیز، ایک ایک بات، ایک ایک آیت حکمت سے بھرپور ہے. فرمایا لوگو اللہ سے ڈرو، وَخْشَوْ يَوْمَ لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ، اور اس دن کا خیال کرو، ڈرو اس دن سے کہ باپ بیٹے کے بدلے میں نہیں لیا جائے گا. وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا، اور کوئی بیٹا ہو جو اپنے باپ کی جگہ کچھ کام آ جائے، بیٹا باپ کی جگہ کام نہیں آئے گا اور باپ بیٹے کی جگہ کام نہیں آئے گا. ان وعد اللہ حق، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اور دیکھو دنیا کی زندگی میں اتراتے نہ رہنا، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور وہ جو دھوکہ دینے والا شیطان ہے نا، وہ اللہ کے نام پہ کہیں تمہیں دھوکہ نہ دے جائے. ایسے نہ کرنا، ایسے نہ ہو کہ کہیں بھول جاؤ، ایسے نہ ہو کہ تم کہیں یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس غرور اور کبر سے ناواقف ہے اور تمہیں شیطان دھوکہ دے دے. کیسی حکمت کی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی. اللہ نے کہا کہ دیکھو تم لوگ مشکلات میں اللہ کو پکارتے ہو، اللہ تعالیٰ کو بلاتے ہو، اور جب مشکلیں ٹل جاتی ہیں تو پھر اللہ کو بھول جاتے ہو. وَإِذَا غَشِيَهُمُ الْمَوْجُ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور جب سر پر آ جائیں لہریں دریاؤں کی، جیسے ایسے سر پر آ جائیں دریا کی لہریں، اٹھ اٹھ کے پانی تمہارے سر پر آئے جیسے کہ بادل ہوتے ہیں، داب اللہ مخلصین اللہ الدین، تو اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنے لگ جاتے ہو، صرف اللہ کی عبادت کرتے ہو. فلما نجاہم الی البر، اور جب اللہ تعالیٰ انہیں نجات دے دیتا ہے، خشکی کی طرف لے آتا ہے، فمنہم مقتصد، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو بیچ کی چال چلتے ہیں، یعنی وہاں خوف میں مر رہے تھے، جب خشکی پہ آئے تو نہ ہی وہ کیفیت رہتی ہے جو اس وقت تھی، لیکن یہ کہ سرے سے اللہ کو بھول جائیں یہ بھی نہیں کرتے، بیچ کی چال، یعنی خوف کے وقت کا حال بھی نہیں مگر نرا بھول جائے ایسے بھی نہیں. اور اکثر لوگ اللہ نے کہا وہ منکر ہو جاتے ہیں، اللہ کی قدرت کے منکر ہو جاتے ہیں. اسی لیے حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 21ویں پارے میں سورہ لقمان کی اس 32ویں آیت کے حاشیے میں لکھا کہ اللہ تعالی کی قدرت کے منکر ہو جاتے ہیں کہ خدا نے اس سیلاب سے اور سمندر اور دریا کے اس طوفان سے کشتی کو بچا لیا. کیا کرتے ہیں؟ یا تو اپنی طرف نسبت کرتے ہیں کہ جی ہم نے یہ ٹرک کی، ہم نے یہ دانائی سے کام لیا، میں نے یہ کام کیا. قدرت سے اپنی تدبیر پر رکھتے ہیں یا کسی ارواح کی مدد پر. یہ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے الفاظ، یعنی مطلب یہ کہ اپنی تدبیر پر اتراتے ہیں یا کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ کی روح آ گئی تھی اور اس روح نے مدد کر دی اور اس روح نے اس بیڑے کو ڈوبتے ہوئے کو نکال لیا. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے 21ویں پارے میں سورہ لقمان کی یہ آیت نمبر 32 ہے، اس کا حاشیہ دیکھ لیجیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے لیے حکمت کا لفظ استعمال کیا اور اللہ نے بتایا کہ دیکھو اس قرآن کو سمجھو، بڑی حکمت کی باتیں. والقرآن الحکیم، اور قسم ہے اللہ نے فرمایا اس پکے قرآن کی، قرآن کی قسم اللہ کو کھانی کیوں پڑی؟ کیا وجہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی قسم کھائی؟ خیال میں رہے کہ یہ سورت مکی ہے اور مکہ مکرمہ میں جو تین بڑے جھگڑے ساری زندگی حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ظالموں اور کافروں کے ساتھ چلتے رہے، ان میں سے دو جھگڑوں کا اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے. ایک جھگڑا تو یہ تھا کہ یہ قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، اللہ نے قسم کھا لی اس بات پر کہ یہ قرآن واقعی اس کی کتاب ہے اور حکمت سے بھرپور ہے. اب اگر اللہ کی قسم کا بھی کسی کو اعتبار نہ آئے تو وہ جانے اور اس کی آخرت جانے. سب سے پہلا جھگڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کفار مکہ کا یہ تھا کہ وہ کسی صورت یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ یہ خدا کی کتاب. قرآن نے اس جھگڑے کا ذکر کیا، ہم کچھ مثالیں اس کی دیتے ہیں اور پھر اندازہ ہوگا کہ اللہ نے سورہ یاسین کی دوسری آیت میں قسم کیوں کھائی ہے اور قسم قرآن کی کیوں کھائی ہے. آپ دیکھیے 14ویں پارے میں سورہ النحل میں اللہ تعالیٰ نے اس جھگڑے کا ذکر کیا. قرآن کریم نازل ہوتا تھا اور اللہ تعالیٰ ایک حکم کو نازل فرماتے تھے, پھر اس حکم کو اٹھا لیتے تھے. ان کافروں کو عجیب شوشہ انہوں نے چھوڑا اور انہوں نے کہا, لو یہ کیسا خدا ہے, کبھی ایک حکم بھیجتا ہے کبھی دوسرا حکم بھیجتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر لی. اب حکم اللہ بھیجتا تھا اسے اٹھا لیتا تھا, دوسرا حکم بھیج دیتا تھا. ان ظالموں نے اللہ تعالیٰ کو تو کیا اس کی کتاب کو ماننا تھا, الٹا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگانے لگ گئے کہ آپ اپنے پاس سے قرآن کو بنا کر لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے 14ویں پارے میں سورہ النحل کی آیت نمبر 101 میں فرمایا, وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ, اور یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بدل دیتے ہیں ایک حکم کی بجائے دوسرا حکم لے آتے ہیں. پہلے ایک حکم نازل کیا, پھر اسے منسوخ کر کے ہم نے دوسرا حکم نازل کر دیا. واللہ اعلم بما ينزل, اللہ خوب جانتا ہے کہ کیا وحی کرنی ہے, کس حد تک کسی چیز کی اجازت دینی ہے, پھر اس کے بعد اس اجازت کو کینسل کر دینا ہے. اللہ نے کہا ہم خوب جانتے ہیں کہ جو اتارنا ہے. قالوا انما انت مفتر, تو کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے پاس سے جھوٹ بنا لاتا ہے. لکھا آپ نے قرآن کریم کو جھوٹ کہہ رہے ہیں, اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ تو اپنے پاس سے ہی جھوٹ بولتا رہتا ہے, معاذ اللہ کتنی تکلیف دہ بات ہے, اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا رنج پہنچتا ہوگا اس سے. بل اکثرهم لا يعلمون, اللہ نے کہا بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو خبر ہی نہیں. تو یہ جو کچھ بک رہے ہیں یہ کتنی سخت بات ہے, کتنی بری بات ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل نزلہ روح القدس, ان سے کہیے کہ پاک فرشتہ روح القدس لے کے آتا ہے اس قرآن کو. روح القدس جھوٹ بولے گا؟ میر ربی کا اور تیرے پروردگار کی طرف سے آتا ہے قرآن, تو کیا خدا جھوٹ بولے گا؟ بالحق کے سچائی کے ساتھ. لیثبت الذین آمنوا, تاکہ قرآن یہ جو حکم آیا پھر کینسل ہوا پھر دوسرا حکم آ گیا, اس سے ثابت ہو جائیں ایمان والوں کے دل. اور قرآن تو وہدن ہدایت ہے, بشرا المسلمین, اور مسلمانوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری. سامنے آیا جھگڑا, قرآن کو نہیں مانتے تھے, کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے معاذ اللہ جھوٹ بولتے ہیں. مفسرین نے اب جو آیت آگے آ رہی ہے سورہ النحل کی 103 نمبر, اس کی تفسیر میں لکھی ہیں تفصیلات, یہ موقع نہیں ہے ہم تفصیلات میں جانے کا. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ایک صاحب جو مکہ مکرمہ کے نہیں تھے اور روم سے آئے تھے, غلام تھے, رومی تھے, عیسائی تھے, حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھ جاتے تھے, باتیں کرتے رہتے تھے. یہ مکہ والے جانتے تھے کہ اس آدمی کو زیادہ عربی نہیں آتی. اب جب چند دن اس آدمی کو دیکھا کہ وہ گورا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھتا ہے, تو ایک نیا طوفان اٹھا. اب یہ تو ثابت نہیں کر سکتے تھے نا کہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں آتا, تہمت یہ لگائی حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ اچھا اب پتا چلا یہ جو گورا آیا ہوا ہے چٹے رنگ والا یہ عیسائی, یہ قرآن نازل کرتا ہے, یہ قرآن اسے سکھاتا ہے, معاذ اللہ. اب معلوم ہوا کہ جو دعوے ہیں کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے اور جبریل فرشتہ لے کے آتا ہے, تو فرشتہ بھی نہیں ہے, اللہ نے کہاں سے بھیجنا ہے قرآن کو, یہ تو یہ اسے یہ لڑکا سکھا جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ, ہمیں اپنی ذات کی قسم ہے ہم خوب جانتے ہیں, اَنَّهُمْ يَقُولُونَ, یہ لوگ کہتے ہیں, اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَر, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی آتا ہے اور وہ قرآن سکھا کر چلا جاتا ہے, ہمیں خوب پتا ہے, یہ ہماری کتاب کو نہیں مانتے. لسان الذی یلحدون الیہ, جس آدمی کے لیے کہتے ہیں کہ یہ قرآن سکھاتا ہے, اس کی زبان کو دیکھو وہ اور ہے, اعجمی, وہ اجمی ہے, وہ آدمی کوئی اور زبان بولتا ہے. وہذا لسان عربی مبین, اور یہ جو قرآن ہے نا یہ ہم نے عربی میں نازل کیا ہے, اور عربی بھی کوئی معمولی درجے کی نہیں, بہت واضح اور صاف عربی میں نازل کیا ہے. کہاں وہ جو بیچارہ عربی نہیں بول سکتا عجمی ہے، اور کہاں اللہ کی کتاب لسان عربی مبین جو اللہ تعالیٰ نے صاف عربی میں نازل کی ہے. ظالموں، تم الزام لگاتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن خدا کی طرف سے نہیں آتا بلکہ وہ لڑکا سکھا جاتا ہے، دیکھا آپ نے؟ اس لیے جھوٹ جو بولتے ہیں نا اور الزامات لگاتے ہیں، تو یہ تھوڑا ہی سوچتا ہے کہ جو جھوٹ بول رہا ہوں دعوے اور دلیل میں کوئی مطابقت بھی ہے یا نہیں، جو ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کسی شخص کے متعلق کہ یہ بات وہاں پر بنتی بھی ہے یا نہیں، بات بیٹھتی بھی ہے یا نہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، بس جھوٹ ہے بکے چلے جا رہے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوتا ہے وہ عربی میں، اور جس شخص کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ اسے سکھا کے جاتا ہے، سبحان اللہ، اسے صحیح طرح عربی بولنی بھی نہیں آتی، اس لیے کہ وہ عجمی ہے، اس کی زبان ہی اور ہے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس کا تذکرہ فرمایا تاکہ لوگ جان لیں کہ قرآن ایسے ہی نازل نہیں ہوا، کن کن مراحل سے گزر کر اللہ کی کتاب ہمارے ہاتھوں میں پہنچی ہے، اللہ نے کتنا فضل فرمایا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قربانیاں اور کتنے مصائب جھیلنے اور ان تکالیف کو برداشت کر کے پھر خدا کی وحی کو ہم تک پہنچایا. ایک اور جگہ دیکھیے کہ یہ لوگ، ان کا جھگڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا؟ قرآن کو نہ ماننے کا. اللہ تعالی نے 14ویں پارے میں سورہ حجر میں ایک جگہ یہ بات بیان کی، اور وہاں بھی بات یہی ہے کہ انہوں نے اللہ کی اس کتاب کو ماننے سے انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو قل انی انا النذیر المبین، آپ ان سے صاف کہہ دیجئے کہ میں تمہیں کھلا کھلا ڈر سناتا ہوں اللہ کی جانب سے، تمہیں صاف صاف کہتا ہوں کہ تم لوگ جو تلے ہوئے ہو نا اللہ کی نافرمانی پہ، تو یہ ٹھیک بات نہیں ہے، خدا کی پکڑ آ جائے گی. اللہ نے فرمایا کما انزلنا علی المقتسمین، جیسے کہ ہم نے عذاب بھیجا ہے ان لوگوں پر جو تقسیم کرنے والے ہیں، الذین جعلوا القرآن عزین، جنہوں نے قرآن کو بوٹیاں بنا لیا. مقتسمین یہ مکہ والے، یہ 13 یا 15 یا غالباً 17 آدمی تھے. مفسرین نے اس آیت کریمہ کے ضمن میں ان لوگوں کے نام لیے ہیں. یہ اس سورت کی 90 نمبر آیت ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ اتنے نالائق ہیں کہ یہ آپس میں تقسیم کرنے بیٹھ گئے، الذین جعلوا القرآن عزین، اور قرآن کو بوٹیاں بنا لیا. بوٹیاں کیسے بنا لیا؟ اللہ نے کہا ہے نا ان پہ عذاب آئے گا، وہ عذاب آخرت کا ہے. اس طرح بوٹیاں بنا لیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سورہ عنکبوت نازل ہوئی تو انہوں نے کہا اچھا، ایک سورت اس پہ ایسی نازل ہوئی ہے جس کا نام یہ کہتا ہے کہ مکڑی ہے، پھر سورہ بقرہ کی کچھ آیات نازل ہوئی تو ان کو ہنسی مذاق کا موقع مل گیا. کہنے لگے ایک سورت اس پہ ایسی نازل ہوئی ہے جس کا نام گائے ہے، تو چلو اس طرح کرو کہ مکڑی تم لے لینا. اچھا گائے میں گوشت زیادہ ہوتا ہے، وہ میں رکھ لوں گا. تیسرے نے پھپتی کسی اور اس نے کہا گائے جو ہے نا اس کی تو بہت بوٹیاں ہوں گی، ان بوٹیوں کو تو کاٹ کاٹ کے ہم اپنے اپنے گھر لے جائیں گے، اپنے اپنے حصے بنا لیں گے. یہ قرآن کی صورتوں کے اس طرح بیٹھ کے مذاق اڑاتے تھے. اللہ نے فرمایا الذین جعلوا القرآن عزین، ان ظالموں نے قرآن کریم کو بوٹیاں بنا لیا ہے. فوربک، سو قسم ہے تیرے پروردگار کی، اس کو اپنی ذات کی قسم ہے، لنسألنہم اجمعین، ہمیں یقیناً ان سے قیامت میں پوچھنا ہے، اما کانوا یعملون، کیا کرتوت کر کے میرے پاس آئے ہو، کیا ٹھٹھے تھے، کیا مذاق کرتے تھے صورتوں کے ساتھ، مانتے نہیں تھے. مقتسمین یہ کون تھے تقسیم کرنے والے؟ یہ اصل میں ابو جہل سمیت لوگ تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکہ مکرمہ میں ایک دور ایسا آیا کہ جب کفار ہر طرف سے حج کرنے آتے تھے تو مکہ کے جس جس راستے سے وہ شہر میں داخل ہوتے تھے، ان کافروں نے وہاں پر ڈیوٹی لگا دی مختلف لوگوں کی، ان میں ابو جہل بھی تھا. تو یہ ان راستوں پر جا کر کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ تمہیں ایک بات بتائیں، مکہ میں عجیب بات ہوئی، ایک آدمی اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا رشتہ دار ہے، عزیز ہے، پہلے بہت اچھا تھا، اب وہ پاگل ہو گیا ہے معاذ اللہ، اور وہ اب ایسی باتیں کرتا ہے، ایسی باتیں کرتا ہے. تو جو نئے نئے لوگ باہر سے آتے تھے حج کے موقع پہ وہ پہلے سے ہی چکنے ہو جاتے تھے، انہیں کہتے تھے بالکل اس کے پاس نہ جانا، وہ جادوگر ہو گیا، اور عجیب عجیب تہمتیں لگاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بھیجا، اور آپ نے فرمایا جس جس راستے سے مکہ میں یہ داخل ہوتے ہیں اس راستے میں جا کر کھڑے ہو جاؤ، اور اللہ کے دین کی تبلیغ کرو، خدا کے دین کی طرف بلاؤ، اور میرے بارے میں جو کچھ یہ غلط پروپیگنڈا کر رہے ہیں اس کا علاج کرو۔ یہ تقسیم کرنے والے تھے، راستوں کی تقسیم، ڈیوٹیز کی تقسیم، اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ نے فرمایا کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن یزین، جیسے کہ خدا کا عذاب آئے گا ان پر جو تقسیم کرتے تھے کہ کون کس دروازے پہ جا کر کھڑا ہو، کون کس راستے کا ذمہ دار ہے کہ وہاں کے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت دلائے، کہ وہ ظالم ہیں جنہوں نے قرآن کو بوٹیاں بنا لی ہے۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے پروردگار کو اس کی قسم ہے وہ یقیناً ان سے قیامت میں پوچھے گا کہ میرے پاک کلام کا مذاق ایسے اڑاتے تھے۔ ایک اور مقام دیکھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جھگڑا تھا سورہ جاثیہ میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کس طرح خدا کی آیات کو بھلائے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والوں کا بہت اچھا حال ہوگا، اور پھر سورہ جاثیہ کی 31 نمبر آیت میں فرماتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو کافر ہمارے سامنے آئیں گے انہیں کہا جائے گا کہ فَلَمْ تَكُنْ آیَاتِ تُتْلَى عَلَيْكُمْ، کیا میری آیتیں تم کو پڑھ کے نہیں سنائی جاتی تھی؟ فَاسْتَكْبَرْتُمْ، تم نے غرور کیا، وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور بلا شبہ تم گناہگار لوگ، بلا شبہ تم مجرم۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور جب کہیے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت کی گھڑی میں کوئی دھوکا نہیں ہے، قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، تو تم کہتے تھے ہمیں نہیں پتا قیامت کیا چیز ہے، ہم نہیں مانتے قیامت کو۔ یہ دوسرا جھگڑا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کا۔ اس کا چونکہ موقع نہیں ہے اس لیے اس کی مزید تشریح بھی نہیں کی جا سکتی۔ قرآن کریم میں یہ بھی جھگڑا بہت زیادہ آیا ہے، ان نظن الا ظنن، کہتے تھے ہاں ہمیں خیال تو آتا ہے کہ قیامت کا تصور ہے، وما نحن بمستيقنین، اور ہمیں یقین نہیں آتا کہ قیامت آئے گی۔ اللہ نے فرمایا وبدا لهم سیئات ما عملوا، بس جب قیامت آئے گی تو برائیاں جو کاموں میں انہوں نے کی تھی ہم کھول کے رکھ دیں گے، وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور جس چیز کا آج مذاق اڑاتے ہیں نا وہ چیز آ کر ان سے چمٹ جائے گی، ان پر طاری ہو جائے گی۔ تو یہ جو جھگڑا تھا پہلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کو نہیں مانتے تھے، اللہ نے یہاں پر اسی قرآن کریم حکیم کی قسم کھائی۔ تو یہ جو قرآن حکیم کی قسم کھائی گئی اصل میں یہ جواب تھا ان کا کہ اللہ نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، اور قرآن حکیم کی قسم ہے ہمیں، یعنی یقیناً حکمت والی چیز اللہ ہی نے نازل کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی کیوں؟ قسم کے ذریعے کسی چیز کا اثبات کرنا ہوتا ہے، کسی دعوے کا اثبات کرنا ہوتا ہے۔ مثلا ایک آدمی کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں پاک ہوں، تو وہ اپنے لیے پاکیزگی کا اعتراف کرتا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ اللہ کی قسم تم نے یہ چیز چرائی ہے، تو اس نے جو اس پہ الزام لگایا چوری کا، اس چوری کے الزام پر وہ دلیل کے طور پہ اللہ کو پیش کرتا ہے کہ اللہ اس بات پر گواہ ہے کہ تم چور ہو۔ یہاں کیا ہو گیا؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے کیوں قسم کھائی؟ اللہ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ والقرآن الحکیم، اور قرآن کی قسم ہے۔ تو اس میں ایک پہلو تو یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے متعلق گواہی دے دی کہ قرآن واقعی اللہ کی کتاب ہے جو حکمت سے بھری ہوئی ہے، لیکن قرآن کی قسم کھا کر کہنا کیا چاہتے ہیں اللہ؟ فوراً اس کے بعد آ گئی دو خبریں جن کو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے۔ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اور قرآن کریم کی، قرآن حکیم کی، اس پکے قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین، بلا شک و شبہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے رسولوں میں سے ہیں، آپ ہمارے بھیجے ہوئے میں سے۔ یہ ہے دوسرا جھگڑا جس کو کافر کسی صورت ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، اور ان کی بڑی بات یہی تھی کہ وہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں ہی نہیں، اور اس کے لیے وہ اتنی بری بری باتیں کرتے تھے کہ تاریخ میں تو جو چیزیں آئی ہیں سو آئی ہیں، حدیث میں جو چیزیں آئی ہیں سو آئی ہیں، خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان چیزوں کا ذکر فرمایا اور اللہ نے بتایا ہے کہ کس کس طرح سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوی رسالت میں معاذ اللہ جھٹلاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر میں ارشاد فرمایا، اللہ نے کہا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، اور یہ مکہ کے مشرکین اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں بڑے زور شور سے، جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ، بہت تاکید کے ساتھ کہتے ہیں خدا کی قسم لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، اگر ان کے پاس کوئی ڈر سنانے والا آ جائے، لَيَكُونُنَّ أَحْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمْ، تو دنیا میں جتنی بھی بہترین سے بہترین ہدایت یافتہ قومیں اور امتیں، ہم ان میں سب سے بڑھ کر ہدایت والے ہوں گے. اللہ اگر کوئی ڈرانے والا آ جائے، فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا، اور جب اب ڈر سنانے کے لیے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو سوائے اس کے کہ ان کے پیغام سے بدک جائیں اور کچھ نہیں کرتے. کیوں بدکتے ہیں؟ کیوں نہیں خدا کے پیغام کو سنتے؟ مستکبارن فی الارض ومکر السیء، غرور کرتے ہیں، ومکر السیء، اور داؤ کھیلتے ہیں. اور کیا حکمت کی بات اللہ نے آگے ارشاد فرمائی، اللہ نے فرمایا ولا یحیک مکر السیئ الا باہلہ، اور لوگوں دنیا میں جو کوئی بھی دوسرے کے لیے گڑا کھودے گا خود اس میں گرے گا. ولا یحیک مکر السیئ الا باہلہ، اور لوگوں جو کوئی بھی کسی کی برائی کا سوچے گا خود اسی برائی میں خود پڑ جائے گا. ولا یحیک مکر السیئ الا باہلہ، اور برائی کا داؤ لگانے والے الٹے اس داؤ میں خود ہی آ جائیں گے. یہ اللہ نے بتا دیا. تو دیکھا آپ نے پہلے وہ کیا کہتے تھے کہ کوئی آئے صحیح اور ہمیں اللہ کی راہ بتائے، ہم یقیناً دنیا میں جو ہدایت یافتہ اقوام ہیں ان میں سے ایک قوم بن جائیں گے. اللہ نے فرمایا ابھی آ گئے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، اب ان کی مانو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانتے، معاذ اللہ انہیں جھٹلاتے ہیں، انہیں برا کہتے ہیں، ان کی کسی بات پر دھیان نہیں رکھتے. اللہ تعالی نے ایک اور مقام پر یہ بات ارشاد فرمائی اور بتایا کہ کس طرح یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت طیبہ کے منکر تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قسم کھائی اور اللہ نے کہا انک لمن المرسلین، اور بلا شک و شبہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یقیناً ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں اللہ نے بھیجا. اس دوسرے جھگڑے کو قرآن نے سب سے زیادہ غالباً واضح الفاظ میں جہاں بیان کیا ہے نا، یہ سورہ رعد کی آخری آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقول الذین کفروا لست مرسلا، اور کافر کہتے ہیں کہ بلا شک و شبہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بھیجا ہوا نہیں ہے، اللہ نے تجھے نہیں بھیجا. اب آپ اس آیت کو اس سے ملا لیجیے، ویقول الذین کفروا لست مرسلا، کافر کہتے ہیں کہ تو بالکل اللہ کی طرف سے مرسلا بھیجا ہوا نہیں ہے. اللہ کہتا ہے انک لمن المرسلین، اور بلا شک و شبہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھیجے ہوں میں سے. دیکھا آپ نے، اس لیے اللہ نے قرآن کی قسم کھا کر کہا کہ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہی بھیجے ہوئے میں سے ہیں. یہ جھگڑا تھا دوسرا، اور تیسرا جھگڑا ان کا وہ تھا قیامت کا کہ قیامت نہیں آئے گی. سورہ الرعد میں 14-13 پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقول الذین کفروا لست مرسلا، اور کافر یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا رسول نہیں ہے. کل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم، ان سے کہیے بس اللہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ، کون ہے جو میری رسالت کی گواہی دے. ومن عنده علم الکتاب، اور جس کو خدا کی اس کتاب کا کوئی علم ہے نا، جس کو اللہ کی سنت کی کوئی خبر ہے، اور جو کوئی کتاب کا علم رکھتا ہے وہ بھی گواہ ہے کہ میں خدا کا رسول ہوں، اور خود اللہ گواہ ہے کہ میں اس کا رسول ہوں. تم یہ جو انکار کر رہے ہو اور میری رسالت کو جھٹلا رہے ہو، تو اس جھٹلانے سے کوئی فائدہ تمہیں نہیں پہنچے گا، میں یقیناً اللہ کی طرف سے آیا ہوں اور اللہ نے مجھے بھیجا. ایک اور مقام دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑتے تھے 14 پارے کے بالکل آغاز میں، سورہ حجر کی 6 آیت ہے. وقالو، اللہ نے فرمایا اور یہ کافر کہتے ہیں، یا ایہا الذی نزل علیہ ذکر، ارے وہ آدمی جس پر نصیحت اتری ہے. طنز دیکھا آپ نے، یعنی جس کا دعویٰ یہ ہے کہ اس پہ خدا نے قرآن نازل کیا ہے. وقالو یا ایہا الذی نزل علیہ ذکر، ارے یہ جو تم کہتے ہو کہ تم پر قرآن نازل ہوا ہے، سنو ہماری بات، انک لمجنون، تو پاگل ہے، تو دیوانہ ہے. ہم جو کہتے ہیں کہ تو پاگل ہے تو اس کی دلیل، لو ما تاتی نا بالملائکتی، کیوں نہیں فرشتے آتے ہمیں مارے، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے نا تو فرشتے کیوں نہیں تیری مدد کو آ جاتے. یہ کافر اتنے بے وقوف تھے کہ ان کا خیال تھا کہ جس وقت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلائیں اور رسالت کا انکار کریں تو گویا بہت سے اتنے فرشتے نازل ہونے چاہئیں کہ ہر کافر کے ساتھ ایک فرشتہ آ جائے اور اس کے ہاتھ میں جوتا اور اس کے سر پہ مارے کہ خبردار جو ایسی بات کہی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، خبردار جو ان کا انکار کیا. اگر اللہ ایسے فرشتوں کو بھیجنا شروع کر دیتا تو پھر ایمان بالغیب کا مقام ہی کیا رہتا، پھر تو سارے ہی کافر مسلمان ہو جاتے. اللہ نے اس کا جواب دیا، اللہ نے فرمایا ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، لوگو فرشتے جو ہم بھیجتے ہیں نا تو بس پھر وہ بھیجنے کا ایک وقت ہوتا ہے جب فیصلہ ہو جانا ہوتا ہے، اور اگر ہم نے فیصلہ کیا نا جس دن تمہارا اور عذاب بھیجنا چاہا، وما کانوا اذا منذرین، تو پھر تمہیں کوئی مہلت نہیں دی جائے گی. اس قرآن کا انکار کرتے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہو، انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، وانا له لحافظون، اور ہم ہی اس ذکر کی نگرانی کرنے والے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوتا تھا ایک شریف آدمی اس کا مذاق اڑائے، کوئی اس کو جھوٹا کہے، کوئی دیوانہ کہے، کوئی کہے کہ تم رسول ہی نہیں ہے، کب تک برداشت کرتے؟ اللہ کو خبر نہیں تھی. اسی لیے اللہ نے فرمایا اس سے اگلی آیت میں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دل گرفتہ نہ ہوں، آپ سے پہلے جو امتیں گزری ہیں نا ان میں جو طبقے بھی تھے ہم نے اپنے رسول ان میں بھی بھیجے تھے، وما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، اور ان کے پاس بھی جو رسول آئے تھے نا ان کا بھی ایسے ہی مذاق اڑایا گیا تھا جیسے آج آپ کا مکہ میں مذاق اڑایا جا رہا ہے. کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، اور ہم اسی طرح ان مجرموں کے دلوں میں یہ ڈال دیتے ہیں کہ لا یؤمنون بہ، کہ یہ نبیوں پر ایمان نہ لائیں. وقد خلت سنت الاولین، اور پہلوں سے یہ رسم چلی آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اس کا نہ صرف انکار بلکہ انہیں کہنا معاذ اللہ کہ تو آدمی ایسا ہے کہ تو مجنو ہے، تو دیوانہ ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے اس لیے، یا اس صورت کو اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھا لی اور اللہ نے کہا انک لمن المرسلین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً تو آپ میرے ہی رسول ہیں. تو پھر پورا ترجمہ اور پوری تشریح کیا ہو گئی، یاسین، اے سردار، اے سب سے اچھے آدمی، اگر آپ اسے حروف مقطعات اور اللہ کے ناموں میں سے نہیں کاؤنٹ کر رہے تو پھر یہ ہو جائے گا کہ اے سردار، اے سب سے اچھے آدمی، تو اس پکے قرآن کی قسم کھاتے ہیں کہ یقیناً تو ہمارے رسولوں میں سے ہے. اب پتہ چلا کہ قرآن کی قسم کس چیز پر کھائی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اسباب پر قسم کھائی گئی. ایک خبر، ایک یہ قسم کھائی گئی، دوسری قسم، دوسری یعنی کون سی آگے بات ہے اس پر قسم کھائی گئی، علی صراط مستقیم، اور اللہ کو اس قرآن کی قسم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو راہ آپ بتا رہے ہیں یہ سیدھی راہ ہے، آپ بالکل ٹھیک صحیح راہ پر قائم ہیں، صراط مستقیم پر قائم. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی قسم کھا کر اس کے بعد دو خبریں ہمیں دی. ایک خبر یہ دی کہ یقیناً حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور دوسری خبر یہ دی کہ دیکھو ان کی رسالت بھی ہے، اور رسالت کے ساتھ ساتھ مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول کے معاذ اللہ خراب راہ پہ ہوتا ہے. مزید وضاحت کے لیے کہہ دیا، اللہ نے فرمایا کہ یقیناً وہ صراط مستقیم پہ. صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ کی راہ. صراط مستقیم کیا ہے؟ سیدھی راہ. یہ وہ سیدھی راہ ہے جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اور یہ وہ سیدھی راہ ہے جس کا اثبات بار بار اللہ نے قرآن میں کیا ہے. صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو نہیں کہا کہ یہ سیدھی راہ پر ہیں, بلکہ آپ سورہ انعام دیکھیے, ساتواں پارہ دیکھیے, اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا ہے, حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد کا, اور اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی جب اپنی قوم کے ساتھ بحث ہوئی, 83 نمبر آیت میں ساتویں پارے میں سورہ انعام میں اللہ نے فرمایا تلک حجتنا آتینا ابراہیم علی قومی. یہ دلیل شرک کے خلاف اللہ کی توحید کے حق میں ہم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھائی تھی, ہم نے بتایا تھا کہ اپنی قوم سے جا کر کیسے بات کرنی ہے. نرفع درجات من نشاء, جس کے درجے ہم چاہیں بلند کریں, جس کو ہم چاہیں دلیل سکھائیں. ان ربک حکیم علیم, اور تیرا پروردگار بڑی تدبیر کرنے والا ہے, بڑا خبردار ہے. اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ببانگ دوہل اللہ کی توحید بیان کی, اللہ فرماتے ہیں وہبنا له اسحاق, ہم نے ان کو ان کا بیٹا اسحاق عنایت فرمایا. دو نبی ہو گئے, ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بعد اسحاق علیہ السلام, و یعقوب اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پوتے. کلن ہدینا, ان سب کو ہم نے ہدایت دی. و نوحن ہدینا من قبل, اور اس سے پہلے ہم حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدایت دے چکے تھے. چار, و من ذریته, اور ان کی اولاد میں سے داؤد و سلیمان, حضرت داؤد علیہ السلام تھے جنہیں ہم نے ہدایت دی تھی. سلیمان علیہ السلام تھے. چھ, و ایوب و یوسف, اور ایوب علیہ السلام تھے اور یوسف علیہ السلام تھے. آٹھ, و موسیٰ و ہارون, اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو ہم نے ہدایت دی تھی. دس, و کذالک نجزی المحسنین, اور جو نیک کام کرتے ہیں نا ہم انہیں اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں. و زکریہ و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس, اور زکریہ یحییٰ عیسیٰ اور الیاس علیہ الصلوۃ والسلام 14 پیغمبر ہو گئے. کل من الصالحین, یہ بڑے نیک بخت تھے, بڑے اونچے نصیب والے تھے. و اسماعیل و یسع و یونس و لوطا, اور اسماعیل یسع یونس اور لوط علیہ الصلوۃ والسلام 18 پیغمبر ہو گئے. وکلن فضلنا علی العالمین, اور ان سب کو ہم نے جہان والوں پہ چن دیا تھا. ہر نبی اپنے زمانے کے چنے ہوئے لوگوں میں سے تھا. لوگوں, یہ 18 نبی, ومن آبائهم, ان میں سے جس جن کے والد تھے وہ, یعنی وہ ہدایت پر تھے. وذریاتهم, اور جو جو ان کی اولادیں تھیں, وہ اخوانهم, ان کے جو بھائی تھے. فاجتبیناهم, ہم نے انہیں پسند کیا تھا. وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ, اور ہم نے انہیں سیدھی راہ پر چلایا تھا. یہ ہے صراط مستقیم. ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ, لوگو یہ اللہ کی سیدھی راہ ہے. یہدی بہی من یشاء من عبادہ, اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس ہدایت کی راہ پر رکھے. یہ صراط مستقیم کیا تھی؟ یہ اللہ کی توحید تھی, اللہ کی بندگی تھی, اللہ کو ایک ماننا تھا, خدا کی توحید کی دعوت تھی. ولو اشرکو, اور اگر ان 18 ہمارے پیغمبروں میں سے کوئی ایک بھی شرک کرتا نا, لحبت عنہم ما کانوا یعملون, تو جو نیکیاں اس نے کی ہوئی تھی سب کی سب نیکیاں برباد کر کے. ان 18 پیغمبروں کے بعد ایک آیت چھوڑ کے اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین ھدی اللہ, اللہ نے انہیں ہدایت دی تھی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, فبہداہم مقتدی, آپ بھی ان کی راہ پر چلیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا انہیں ہم نے نبوت دی تھی, آپ نے ان کے پیچھے چلنا ہے. وہ کون سی راہ تھی؟ وہ نبوت کیا تھی؟ وہ کیا چیز تھی صحیح راہ؟ اس کو سورہ یاسین میں اللہ نے فرما دیا, انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم, یقیناً ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے بھیجے ہوئے میں سے ہیں, اور صرف بھیجا ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بالکل ٹھیک راہ پر ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ گیا کہ اعلان کرے. سورہ انعام کے آخر پہ آئے, اللہ نے فرمایا قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم, آپ صاف لوگوں کو بتا دیجئے کہ میرے پروردگار نے مجھے سیدھی راہ سجھائی ہے. دینن قیم ملت ابراہیم حنیفہ, صحیح دین خدا نے مجھے دیا ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت, ان کی اولاد میں سے جو صحیح دین ہے وہ میرے ہی پاس ہے, اور وہ بالکل یکسو ہو گیا تھا. وما کان من المشرکین, اور میرے پیغمبر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. یہ صحیح راہ ہے, اللہ کی توحید صحیح راہ ہے, اور اللہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ وہ اس صحیح راہ کی دعوت دیں. بارہویں پارے میں سورہ ہود میں آپ دیکھیے وہاں کیا آیا. حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام ان کو قوم نے ڈرایا اور انہوں نے کہا جو تم ہمارے بتوں کی مخالفت کرتے ہو نا یہ تمہیں کسی دن اپنی لپیٹ میں لے لیں گے پکڑ لیں گے. قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ. انہوں نے کہا ارے ہود تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل نہیں لے کے آئے, ایک خدا ایک ہی ہے اس دنیا میں. وما نحن بتاریکی آلہتنا عن قولک. اور یہ جو تم ہمیں خدا کی وحدانیت کا پرچار کرتے ہو تمہاری باتوں کی وجہ سے ہم اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں. وما نحن لک بمؤمنین. اور ہم تمہیں بالکل نہیں مانتے. ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے خداؤں میں سے تم کسی کے غضب میں آ گئے ہو, کسی کی پھٹکار میں آ گئے ہو. معاذ اللہ. حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس طعنے کا جواب دیا ہے کمال کی بات کہی ہے. قال انی اشہد اللہ. انہوں نے کہا میری قوم والو میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں. وشہدو اور لوگو تم گواہ رہو. انی بری مما تشرکون. تم جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو خداؤں کو ٹھہراتے ہو میں بیزار ہوں. من دونہی سوائے اللہ کے میں کسی کو نہیں مانتا. فقیدونی جمیعن. تم اور تمہارے خدا مل کے بگاڑ لو میرا جو بگاڑنا ہے. ثم لا تنظرون. مجھے مہلت بھی نہ دو کر لو جو کرنا ہے. تم انی توکلتو علی اللہ. میں نے اپنے رب پہ بھروسہ کیا اللہ پہ. ربی و ربکم. میرا بھی پروردگار وہ ہے تمہارا بھی رب وہ ہے. ما من دابت الا هو آخذ بناصیتها. اس دنیا میں کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کی چوٹی اللہ کے ہاتھ میں نہ ہو. اس دنیا میں کوئی زندہ مردہ کوئی ایسا نہیں ہے. الا هو آخذ بناصیتها. جس پہ اللہ کا قبضہ نہ چلے. دابہ اصل میں کہتے ہیں پاؤں رکھنے والا, اور یہ استعمال ہوتا ہے زندہ چیزوں کے لیے, انسانوں کے لیے, جانوروں کے لیے. انہوں نے کہا اس کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں جس میں زندگی ہو. اب زندگی ان میں بھی ہوتی ہے جو ہمیں نظر آتی ہے, اور زندگی ان میں بھی ہوتی ہے جن کو ہم مردہ سمجھتے ہیں. زندگی ان میں بھی پائی جاتی. ما من دابت الا هو آخذ بناصیتها. انہوں نے کہا اس دھرتی پہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کی پیشانی اللہ کے قبضے میں نہ ہو. ان ربی علی صراط مستقیم. بلا شبہ میرا پروردگار سیدھی راہ پر ہے, یعنی جو اس کی طرف چلے گا وہ خود بھی اللہ سیدھی راہ پر ہے. تم جو چلو گے تو تم بھی سیدھی راہ پر پہنچ جاؤ گے. فَإِن تَوَلَّوْا. اور اگر تم میری بات نہ مانو. فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ. تو جو پیغام میں نے تم تک پہنچانا تھا وہ تمہیں پہنچا دیا. وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ. تو اللہ تعالیٰ ان قریب تمہارے بعد کوئی اور قوم لے آئے گا. فلا تضرونہ شیئا. اور تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تم جو مجھے کہتے ہو کہ تمہارے خداؤں نے میرا کچھ بگاڑ لیا ہے, میرے پروردگار کی حقیقت یہ ہے, اس کی شان ہے, اس کا کوئی نہیں کچھ بگاڑ سکتا. ان ربی علی کل شیء حفیظ. اور میرا پروردگار ہر چیز پر نگران ہے, یعنی میں اللہ کا رسول ہوں, میرا کچھ نہیں بگڑ سکتا. میرا پروردگار میرا محافظ ہے, میرا پروردگار میرا نگہبان ہے. یہی بات اللہ نے یہاں پر فرما دی. اور اللہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کہیے کہ والقرآن الحکیم, قسم ہے اس قرآن کی, انک لمن المرسلین, بلا شک و شبہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے. علی صراط مستقیم, صحیح راہ جو اللہ نے دی ہے, صحیح راہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, صحیح راہ جو اللہ چاہتا ہے اس کے بندے اس پر قائم رہیں. آپ اس راہ پر قائم ہیں. مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ جب آپ خود صحیح راہ پر قائم ہیں, ہم گواہی دیتے ہیں, ہم قسم کھاتے ہیں, ایک کہ آپ رسول اور دوسرے آپ کی راہ صحیح ہے, تو ان کافروں کو چاہیے کہ آپ کی دعوت پر لبیک کہیں. ان کافروں کو چاہیے کہ آپ کی بات مانیں. جب آپ کی راہ صحیح ہے تو آپ کی راہ کی طرف آ جائیں, جب آپ کی راہ درست ہے آپ کا اتباع کریں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی قسم کے بعد یہ دو چیزوں کا اثبات کیا. تو معلوم ہوا کہ اللہ نے قرآن کی قسم ایک تو اس لیے کھائی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کرنا تھا, اور ایک اس لیے کہ اسلام یقیناً اللہ کا وہ مذہب اور دین ہے جو صحیح راہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس پر تھے، اور انہوں نے اپنی امت کو بھی اسی راہ کی تلقین فرمائی۔